بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا درود بھیجے محمد وعلى محمد پر حضرت محترم محمد و آل محمد پہ درود جب بھی بھیجا جائے تو اچھے انداز میں اور بلند آواز میں بھیجا جائے مخصوصاً یہ مہینہ جو ماہ مبارک رمضان کا ہے اس میں خطبہ شعبانیہ میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو چند اعمال اس مہینے کے ہیں فضیلتوں میں سے کہ جو کوئی بھی مجھ پر اس مہینے میں صلوات درود بھیجے گا تو جس دن لوگوں کا نام عمل ہلکا ہوگا اس کا نام عمل سنگین ہو جائے گا یعنی درود بھیجتے وقت کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پر درود بھیجنا چاہیے جزاک اللہ میں آج پہلے آیات کو پڑھ دوں آپ کے سامنے جس طرح ہمارا طریقہ کار رہا ایک ایک آیت کو ہم پڑھتے تھے آج میں جن آیات کا آپ کے سامنے انشاءاللہ مطلب بیان کروں گا اس کو پہلے پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو ہماری آیات ہیں پہلی آیت 21 ہے سورہ فرقان وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكه الا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا درود بھیجے محمد وعلى محمد پر آیت نمبر 21 کے اندر خداوند عالم نے بیان کیا کہ یہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے یعنی جو قیامت کے منکر ہیں وہ پھر ایک بہانہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کیوں ہمارے اوپر جو ہے وہ کہ فرشتہ نازل نہیں ہوا یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے اور بے شک انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا ہے اور بڑی سرکشی کی ہے اب تک کے اعتراضات مشرکین کے پہلا اعتراض قرآن پر کہ جو قرآن ہے یہ کہیں سے لکھا ہوا ملتا ہے یا کوئی ان کو سکھاتا ہے کوئی ان کو ڈکٹیٹ کرتا ہے یا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں سے اس کو سیکھ کر آتے ہیں قرآن کے اعتراض کے بعد رسول اللہ پر آئے کہ ایک ایسا رسول ہے کہ ہماری طرح کی زندگی گزارتا ہے، جبکہ رسول کی زندگی تو ایک شاہانہ انداز میں ہونی چاہیے، یا اس کے پاس خزانہ ہونا چاہیے، اس کے پاس مال ہونا چاہیے، اس کے پاس باغ ہونا چاہیے، اس کو اپنے کاموں کو کیوں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ یہ اعتراضات. اس کے بعد پھر خدا نے ان تمام چیزوں کا جواب دیا. بیچ میں کچھ چیزیں مزید گزر گئیں جس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. اس آیت میں ایک اور چیز کہ اگر ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ رسول اپنے آپ کو جو رسول کہہ رہا ہے اور اپنی رسالت کی ظاہر جو بنیاد ہے اس کی وہ یہ کہ اس کے اوپر فرشتہ نازل ہوتا ہے، تو جب اس پر فرشتہ نازل ہوتا ہے تو وہ فرشتہ ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ پھر ہمیں بھی نظر آنا چاہیے. لولا انزل علینا الملائکہ، جب اس پر نازل ہو سکتا ہے ہم پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اپنی طرح سمجھ رہے ہیں. او نرا ربنا، یا اس سے آگے بڑھ گئے کہ یا اس سے بھی بہتر تھا کہ ہم اپنے رب کو خود دیکھ لیتے. ہمارا رب اگر ہماری ہدایت کرنا چاہتا ہے، ہمیں رہنمائی کرنا چاہتا ہے، تو ایک مرتبہ سامنے آ کر ہمیں بتا دے کہ یہ کر لو، ہمیں آ کر بتا دے کہ یہ میرا نبی ہے، اور ہم اس کے بعد اس کی بات کو مان لیں گے. کام آسان ہے. یہ حقیقت میں خدا نے اس میں شروع میں بیان کیا. یہ جتنی بھی باتیں ہیں یعنی دین کے مقابلے میں بڑی بڑی باتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ لا یرجون لقاءنا، یعنی جو لوگ قیامت کے منکر ہوتے ہیں ان کی زبانوں پر یہ بڑی باتیں آتی ہیں، یعنی پھر وہ ہر چیز کا مذاق اڑاتے ہیں، ہر چیز پر طنز کرتے ہیں. جو قیامت کا منکر ہوتا ہے پھر وہ کسی بھی احترام کا قائل کسی کے لیے بھی نہیں ہوتا. لہذا خدا نے شروع میں بیان کر دیا کہ اپنے رب کو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ قیامت کے منکر ہیں، ہماری ملاقات کے منکر ہیں. پہلے تو نبی کو ماننے سے انکار، اعتراض، پھر اپنی بڑائی کے اس پر فرشتہ نازل ہوتا ہے تو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے. خدا نے بیان کیا کہ یہ اطوفن، یہ تکبر میں آ گئے، اطوفن کبیرہ، سرکشی میں آ گئے، ایسے انکار پہ آ گئے کہ جس کے اندر ڈھٹائی ہے. بعض اوقات انسان اپنی نادانی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے کسی چیز کی مخالفت کرتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان جانتے بوجھتے ہوئے فقط اڑنے کے لیے کسی چیز کا انکار کرتا ہے. مثال، رسول اللہ نے امام علی علیہ السلام کو میدان غدیر میں لوگوں کے سامنے منسوب کیا. اس منسوب کرنے سے پہلے لوگوں سے اقرار لیا، کہا کہ کیا میں تمہارا سرپرست نہیں ہوں؟ الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارا سرپرست نہیں ہوں، تمہارا ولی نہیں ہوں؟ اس سے پہلے تمام اقرار لے لیے. تمام لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے سرپرست ہیں، اپنی صداقت کی بات کی، اپنی امانت کی بات کی. تمام لوگوں نے کہا آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، ہم نے آپ کے کہنے پر ایمان کو اختیار کیا، آپ کی جتنی باتیں ساری سچی ہیں. جب یہ تمام چیزیں ہو گئیں تو رسول اللہ نے پھر اس وقت کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. یہ سامنے سامنے ہو گیا، سامنے سے ایک شخص آیا، اڑ گیا اس بات پہ، کہا محمد تم نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہم نے مانا، تم نے روزے کی بات کی ہم نے مان لیا، تم نے ہمارے مال سے زکوٰۃ نکالنے کی بات کی ہم نے مان لی، ساری چیزیں تمہاری مان لی، اب تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہارے بعد تمہارے خاندان کے ہی تمہارے چچا زاد بھائی کے پیچھے چلیں؟ یہ تو نہیں ہوگا. حالانکہ رسول اللہ کے بارے میں قرآن گواہی دے چکا تھا کہ وما ینطق عن الہوا، جس قرآن پر وہ ایمان رکھتا تھا بظاہر اسی قرآن کا حصہ تھا کہ وما ینطق عن الہوا، یہ اپنی طرف سے بولتے ہی نہیں ہیں، یہ کیا ابلاغ کرتے ہیں؟ جو پیغام ہے وہی الہی ہے. اگر وہ سچا مسلمان ہے تو اس کو اس آیت پہ یقین ہونا چاہیے. اب جب اس نے رسول اللہ پر یہ اعتراض کیا، رسول اللہ نے کہا میری جانب سے نہیں ہے، میں اپنی جانب سے نہیں کہتا، اللہ کا حکم تھا جو میں نے تم تک پہنچایا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بعد اس امت کی رہنمائی علی کے ہاتھوں میں آئے. اب وہ یہاں پر اڑا، سرکشی میں آیا، اڑ گیا، یعنی اگر کوئی علمی مغالطہ ہوتا تو علم کے ذریعے سے، استدلال کے ذریعے سے حل کرتا، اڑ گیا. یہ اڑنے کی مثال بھی شیطان پہ جائے گی. اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر یہ آپ کی طرف سے نہیں اور اللہ جیسے آپ کہہ رہے چاہتا ہے تو پھر اللہ سے تقاضا کیجئے کہ مجھ پر ابھی عذاب آ جائے، میں اس چیز کو نہیں مانتا. یہ کہہ کے مڑا ہے، آسمان سے پتھر گرا اور اس سر کے، اس شخص کے سر پر لگا، وہ اسی وقت وہیں پر مر گیا. سورہ معارج اسی کے بارے میں بیان ہوئی ہے، سَأَلَ اِذَا سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ، کہ جب ایک سائل نے عذاب کی بات کی کہ عذاب آ جائے، تو جب خدا نے اس پر عذاب کا فیصلہ کر لیا تو کوئی اس عذاب کو ہٹانے والا نہیں ہے. یہ واقعہ ہوا ہے غدیر کے اندر، اڑ گیا. شیطان اور فرشتوں دونوں نے ایک سوال کیا خدا کی بارگاہ میں. جب حضرت آدم کو خدا نے بنایا، بنانے کے بعد پہلے ہی دن خدا نے بنانے کے بعد روح نہیں ڈالی آدم کے اندر، پتلا بنا کر چھوڑ دیا. آتے جاتے ہوئے ملائکہ دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہے، ایک شکل ہے انسانی شکل میں. آتے جاتے ہوئے سوال پیدا ہوتا تھا, خدا نے اس کے بعد خبر دی انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں اس کو زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں گا, یہ کہہ کر بھی فوراً روح نہیں ڈالی. کئی عرصہ لگا حضرت آدم کے پیکر میں روح تک آنے میں. اس کے بعد جب روح ڈال دی گئی تو خدا نے کہا تھا کہ سب سجدہ کرنا, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. جب اس پیکر کو بنا ہوا دیکھا تو ملائکہ نے بھی ایک بات کی, شیطان نے بھی ایک بات کی. ملائکہ نے بات کی کہ پروردگار آیا تو زمین پر اس کو اپنا خلیفہ اور جانشین پھیل بنائے گا جو زمین پہ جا کے فساد پھیلائے گا, یہ انہوں نے بھی ایک بات کی. ایک اعتراض شیطان نے بھی کیا, کہا کہ تو اس کو مجھ سے سجدہ کروانا چاہتا ہے, تو چاہتا ہے کہ میں اس کی عظمت کو مانوں, میں اس کی عظمت کو کیسے مانوں جبکہ تو نے اس کو مٹی سے خلق کیا ہے, مجھے آگ سے بنایا ہے, یہ خاک سے بنا ہے میں آگ سے بناؤں, میں اس سے بہتر ہوں. وہ شیطان کی جو بات ہے یہ اعتراض ہے, فرشتوں کی جو چیز ہے وہ سوال ہے کہ خدایا تو اس کو خلیفہ بنائے گا, یہ جا کر زمین پر فساد پھیلائے گا, خون بہائے گا. کیوں فرشتوں نے یہ بات کی؟ اس لیے کہ جس مٹی سے آدم کی خلقت ہوئی ہے اس کے جو عناصر ہیں جن کے ذریعے سے خلقت ہوئی, ان عناصر کے اندر آپس میں تضاد پایا جاتا ہے. مثلا کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کی خلقت چار عناصر اربع کے ذریعے سے, مٹی, آگ, پانی, ہوا, چاروں ایک دوسرے کے ساتھ تضاد کے اندر ہیں. اس کے علاوہ فرشتوں نے پہلے کی زندگی جو زمین پر بس رہی تھی اس کو دیکھا تھا. اس زندگی میں زمین کے اوپر جو مخلوقات تھیں ان کا دستور یہی تھا, ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے تھے جو پہلے کی مخلوقات تھیں. اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بھی زمین سے بنا ہے, اسی مٹی سے بنا ہے, جا کے وہی کرے گا. اس پر خدا نے کیا جواب دیا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا, تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. اور جب خداوند عالم نے حضرت آدم کو علم سکھایا اور فرشتوں کے سامنے علم کو رکھا, فرشتے تسلیم کر گئے کہ یہ ہم سے بہتر مخلوق ہے, لہذا سجدے میں گر گئے. شیطان اڑ گیا, شیطان نے کہا, تمام حقیقتوں کو دیکھنے کے باوجود انکار کیا. نتیجہ شیطان رجیم ہوا. رجیم کا کیا مطلب ہے؟ دھتکار دیا گیا. خداوند عالم کے سامنے جو اڑنے والے ہوتے ہیں خدا انہیں پسند. غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے, ہر انسان جائز الخطا ہے, ہم بشر ہیں, ہم خداوند عالم کی جانب سے جو خصوصیات اور صفات اپنے ساتھ اس دنیا میں لے کر آئے ہیں ان کے اندر اچھائی کی طرف بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے, برائی کی طرف مائل ہونے کا انگیزہ بھی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے انسان کے اندر الہام کیا ہے اچھائی کا بھی برائی کا بھی. وَنَفْسٌ وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, کامیاب وہ ہوگا جو اپنے نفس کو برائی سے بچا لے گا. دونوں چیزیں, اگر انسان کے اندر برائی میں جانے کا جذبہ ہی نہ ہو تو انسان کا کوئی امتحان ہی نہیں ہے. اگر برائی اپنی طرف انسان کو اٹریکٹ نہ کر سکے تو پھر امتحان ہی نہیں ہے, پھر تو انسان فرشتہ ہے. فرشتے کا انسان سے مقام پائین ہے, نیچے. کیوں؟ کیونکہ انسان کے پاس صلاحیت ہے گناہ کی طرف جانے کی, اور وہ انسان اس صلاحیت کے باوجود نہیں جائے گا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ جائے گا. ٹھیک. لہذا خداوند عالم اڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اڑنے سے کیا مراد ہے؟ اب توبہ کے اندر بھی جو آج آپ نے آیت پڑھی, آیات پڑھی ہیں, چوتھا پارہ, اس چوتھے پارے کے اندر بھی جو آخری آیات تھیں وہ اسی طرح اشارت کرتی ہیں کہ دیکھو توبہ اس کی ہے کہ جو غلطی سے کسی گناہ کی طرف چلا جاتا ہے. توبہ اسی کی قبول ہوگی کہ جو نادانی میں غلطی سے پاؤں کے پھسلنے سے گناہ کی طرف چلا گیا لیکن اس کے بعد اس پہ اصرار نہیں کرتا, جیسے ہی متوجہ ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں آتا ہے, خدایا غلطی کی ہے, پروردگار میں تجھ سے معذرت طلب کرتا ہوں. بعض انسان اتنے زیادہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک گناہ, اور اس پر بھی ان کے کان پر کوئی جوں نہیں رنگتی, یہاں پکڑ سخت ہے. ٹھیک. خدا نے اس آیت کے اندر بیان کیا کہ یہ اتنے زیادہ اس تکبر میں آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے کہا کہ جو نبی کو وہ فرشتہ آتا ہے ہم پر آ جائے, ہمیں آ کر بتا دے, یا اس سے آگے کہ ہم اپنے رب کو دیکھ لیں. خداوند عالم نے کہا کہ یہ تکبر میں, ڈھٹائی میں انتہائی آگے بڑھ چکے ہیں, اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کی. اور یہ تکبر اس لیے آیا ان کے اندر کہ انہوں نے قیامت کو تصور ہی نہیں کیا. اگر یہ قیامت کو تصور کر لیتے, اگر یہ قیامت کے بارے میں سوچتے, اگر یہ گمان بھی دیتے, بقول آغا بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, کہ اگر انسان قیامت کا معتقد نہ ہو, یعنی یقین نہ بھی رکھتا ہو, فقط گمان دے اس بات کا کہ قیامت ہے, انبیاء نے جو بیان کیا وہ سچ ہے, خدا ایک ایک چیز کا حساب لے گا, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى, ذرہ برابر بھی اچھائی سامنے آئے گی، ذرہ برابر بھی برائی سامنے آئے گی، اس کا گمان دے دیں انسان تو آغا بہجت فرماتے تھے کہ انسان کے لبوں سے ہنسی ہٹ جائے گی پھر، کیونکہ مجھے ہر چیز کا حساب دینا ہے خدا کے بارگاہ میں جا کے، ایک ایک چیز کا خدا پوچھنے والا ہے۔ یہ لوگ چونکہ قیامت کا انکار کرتے تھے، نتیجے میں اس تکبر تک پہنچے کہ انہوں نے کہا کہ خدا آ جائے سامنے اگر ہمیں سمجھانے، جیسے بنی اسرائیل والوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، کہا موسیٰ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، جس طرح کا عذاب لانا چاہو ہمارے اوپر لے آؤ، ہم ایمان لینے والے بلانے والے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ کو جواب دی بنی اسرائیل نے، جو چاہو کرنا چاہو کر لو، جو عذاب لانا چاہو، جس طرح کا عذاب دینا چاہو دے لو۔ یعنی ایک طرح سے انہوں نے اپنے طور پر سمجھا کہ ہم نے بڑی بات کی، موسیٰ کیا کرے گا، لیکن نتیجہ کیا ہوا، خدا نے عذاب دینا شروع کیا، خون کی بارش ان کے اوپر ہوئی، مینڈکوں کی بارش ان کے ساتھ ہوئی، بارش سے مراد یعنی زمین سے مینڈک ابلنا شروع ہو گئے، پاؤں رکھنا دشوار ہو گیا زمین کے اوپر، چل نہیں پاتے تھے، ہزار طرح کے عذاب آئے، پھر حضرت موسیٰ کے پاس پلٹ کر آیا کہ موسیٰ ہم نے غلطی کی تھی۔ لہذا یہاں پر خدا نے کہا کہ جو ہماری ملاقات سے امید نہیں رکھتے وہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ خدا نے کہا اچھا یہ فرشتے دیکھنے کی بات کرتے ہیں، اگلی آیت بیان کر رہا ہوں، آیت نمبر 22، یوم یرون الملائکہ، ایک دن آئے گا یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لیکن جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان کو فرشتوں کو دیکھ کر خوشی نہیں ہوگی۔ کیوں خوشی نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ جس وقت فرشتوں کو دیکھیں گے وہ فرشتے عذاب کے آثار لے کر ان کی طرف آئیں گے، چونکہ یہ سرکش ہو گئے تھے، اب جو فرشتہ آئے گا وہ اس دنیا میں ان کو قیامت کی طرف یعنی موت کی طرف لے کر جائے گا، اور چونکہ منکر خدا ہیں ان کی موت سخت ہوگی، ان کو موت کے لمحے سے ہی سختی کا احساس ہونا شروع ہوگا۔ وہ جو ملائکۃ اللہ ان کے پاس آئیں گے ان کی روح قبض کرنے، وہ ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ نہیں آئیں گے، وہ ان کے عمل کے مطابق ان کے پاس آئیں گے، چونکہ وہ خدا وند عالم کے نمائندے ہوں گے، خدا کے سپاہی ہوں گے۔ ان لوگوں نے خدا کا حق ضائع کیا ہوگا تو خدا کے سپاہی خدا کا حق لینے کے لیے آئیں گے، لہذا اب جب یہ فرشتے دیکھنے کی بات کرتے ہیں ہم انہیں دکھائیں گے فرشتے، لیکن جب ان کو فرشتے نظر آئیں گے تو اردو کا جو محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ ان کو فرشتے نظر آ گئے، وہ حال ہو جائے گا، یعنی پھر ان کو فرشتوں کو دیکھ کر خوشی نہیں ہوگی۔ ویقولون، اور یہ جو فرشتوں کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں اس وقت کہیں گے، حجرم محجورا، کہ وائے امانو، کوئی ہمیں پناہ دے، یعنی اس وقت پناہ مانگیں گے، کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کے ہاتھوں میں عذاب کے کوڑے دیکھ لیں گے، فرشتوں کے ہاتھوں میں اپنا عذاب دیکھ لیں گے، اس وقت پناہ مانگیں گے، اس وقت کہیں گے کاش ہمارے بچنے کا کوئی راستہ ہو، کاش ہمیں کوئی اس مشکل سے نجات دے سکے۔ عربی زبان میں ہجرم مہجورا وہاں استعمال کیا جاتا تھا کہ جہاں کسی کو کوئی خوف لاحق ہو، مخصوصاً کسی بڑی شخصیت سے، سلطان سے، طاقتور سے، اور جب اس کو کوئی سلطان طاقتور انسان اپنے پاس بلاتا تھا تو لوگ کہتے تھے ہجرم مہجورا، ہمیں امان چاہیے، ایسی امان کہ جس میں کوئی ہمیں کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس دن فرشتوں کو دیکھ کر ان کے لبوں پر یہ جملہ آئے گا۔ خدا آگے ارشاد فرمائے، آیت نمبر 23، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، ہم یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوگا اب ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے، قَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اب ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان کے جتنے بھی اعمال ہوں گے ان کو اڑتی ہوئی خاک بنا کر ہوا میں اڑا دیں گے، ہبا ام منصورا، خوب توجہ کیجیے گا ان آیات کی طرف، ان کے اعمال ہوں گے اور ہم ان کے اعمال کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ عمل اور فعل میں فرق ہے، غور سے سنیے گا ان چیزوں کو۔ عربی میں کسی کام کے لیے فعل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع افعال ہے، اور کام کے لیے عمل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع اعمال ہے، ٹھیک، فعل افعال، عمل اعمال۔ خدا نے اس آیت کے اندر یہ نہیں کہا کہ ہم ان کے افعال کو ہوا میں اڑا دیں گے، ہم ان کے اعمال کو، ان کے عمل کو ہوا میں اڑا دیں گے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ انسان سے بہت سارے کام انجام پاتے ہیں، بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کا انسان ارادہ نہیں کرتا، غیر ارادی طور پر انسان سے جو کام انجام پا جائے وہ فعل کہلاتا ہے، اور جس کام کے اندر انسان کا ارادہ شامل ہو وہ عمل کہلاتا ہے۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ فیل یعنی ہر وہ چیز جو انسان سے انجام پائے، جو کام بھی انسان انجام دے وہ فیل ہے اگر ارادے کے بغیر ہے تو، وہ ہر کام انسان کا فیل کہلائے گا، لیکن جس کام میں ارادہ شامل ہو وہ عمل ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ہم ان کا فیل نہیں، ان کے غیر ارادی کام نہیں، وہ کام جو انہوں نے ارادے کے ساتھ کیے، ارادے کے پیچھے ایک چیز آئے گی، وہ کیا آئے گی؟ علم، اور علم کے ساتھ ایک چیز نیت کی آ جائے گی، کہ انہوں نے ایک کام کو نیت کے ساتھ انجام دیا۔ اب ممکن ہے انہوں نے دنیا میں اپنے طور پر بعض اچھے کاموں کو انجام دینے کی نیت کی ہو، لیکن خدا کے منکر تھے، لیکن قیامت کے منکر تھے، لیکن نبوت کے انکاری تھے، تو ان کے حتیٰ وہ نیت کیے ہوئے ارادے کے تحت انجام دینے والے کاموں کی بھی کوئی حیثیت خدا کی بارگاہ میں نہیں ہے. خدا کی نگاہ میں کام کب حیثیت اختیار کرے گا؟ من عمل صالحا، جب کوئی صالح کام انجام دے گا. وہو مؤمن، سورہ نحل کی آیت، من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، جو بھی کوئی نیک عمل انجام دے گا، ایک شرط ہے، وہو مؤمن، مؤمن ہوگا تو ہم اس کو پاکیزہ حیات عطا کریں گے. ایمان کے بغیر انسان کے عمل کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ خدا بیان کر رہا ہے. ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے جو انہوں نے کیا ہوگا، اور اس کے بعد اس وقت تک محفوظ ہوگا ان کا عمل. لیکن اب چونکہ ان کی نیت نہیں تھی، ہم کیا کریں گے، ان کے اعمال کو اڑتی ہوئی خاک میں تبدیل کر دیں گے، یعنی بے وزن، بے حیثیت. اڑتی ہوئی خاک کیوں کہا خداوند عالم نے؟ ظاہراً ہماری ہر چیز کو ناپا جائے گا، تولا جائے گا. اڑتی ہوئی خاک کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے، جب وزن نہیں ہے تو ان کو اجر بھی کچھ نہیں ملے گا، کچھ ہے ہی نہیں. ہبا منصورہ، اڑتی ہوئے ہبا، اس گرد و غبار کو کہا جاتا ہے جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اکثر، جیسے کمرے میں کسی ایک جگہ سے روشنی آتی ہے، روشنی کا ایک ستون سا بن رہا ہوتا ہے نا، سورج جب ہوتا ہے دوپہر کے اندر کھڑکی سے کسی روشن دان سے، تو اس روشنی میں جب دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ پارٹیکلز اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ جو اڑتے ہوئے پارٹیکلز ہیں، جب سورج کی اضافی روشنی آتی ہے تو آپ انہیں دیکھ پاتے ہیں، یہ ہبا کہلاتا ہے عربی میں، یعنی اتنا بے اثر ہو جائے گا عمل. اب جو بھی انہوں نے کیا ہوگا وہ بے اثر ہے، اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے، ٹھیک. لہذا ان کے ساتھ یہ ہوگا، لیکن جو جنت والے ہیں ان کو خداوند عالم نیک اس کے اندر رکھے گا. اس کے بعد اگلی جو آیات ہیں وہ آیات ہیں، آیت نمبر 25، وَيَوْمَ يَعِزُ الظَّالِمُ، اور اس دن، نہیں سوری، درود پڑھیے محمد والے محمد پر. بیچ میں ایک لائن میں خدا نے جنت والوں کا تذکرہ کیا ہے، نہیں ایک آیت میں. یہ خدا کا اصول رہا ہے قرآن کریم میں، معمولاً جہاں عذاب کا تذکرہ ہے اس کے بعد مومنوں کی تشویق کے لیے خدا نے جنت کا اور اپنی رحمت کا تذکرہ بھی کیا. یہ اس کو مفسروں نے بیان کیا کہ خدا اس طرح سے بیلنس کرتا ہے کہ دیکھو عذاب کا تذکرہ آ گیا تو مبادہ کوئی انسان مایوس ہو جائے، نہیں، اصحاب الجنت کے لیے بہترین جگہ ہے. یہ کس کی بات تھی جو پہلے بیان ہوئی، جن کے عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ہوا میں اڑا دیا جائے گا سب کچھ، جو خدا کے منکر ہیں. اصحاب الجنہ، جو جنت والے ہیں یعنی مومن ہیں. یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، مقیلا انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا بہترین ٹھکانہ ہوگا ان کے رب کی جانب سے، یہ اطمینان دلایا خدا نے. اگلی آیت، اس دن کے جب آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے جوق در جوق نازل ہوں گے. آسمان کے پھٹ جانے سے مراد علامہ طباطبائی نے تفسیر میزان کے اندر یہ لیا ہے کہ انسان اس ظاہری عالم سے اس عالم کی طرف، جس کو عالم شہود کہا جاتا ہے، متوجہ ہو جائے گا، یعنی یہ ظاہری پردے ہٹ جائیں گے انسان کے سامنے. اس وقت بھی زمین خدا پر خدا کے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، ہمیشہ خدا کے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے زمین پر، مخصوصاً شبائے قدر کے اندر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر امر کو لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں، خداوند عالم اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں، ملائکہ کا نزول ہے، میں اور آپ نہیں دیکھ رہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری اور آپ کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی مر رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز وہ مرتے ہوئے انسان جو دیکھتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے؟ ملک الموت، موت کا فرشتہ، کیونکہ اس انسان کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو رہا ہے، عالم مادہ سے اس کا تعلق ختم ہو رہا ہے اور عالم شہود سے اس کا تعلق جوڑ رہا ہے، یہ دوسرے عالم کی طرف جا رہا ہے. اب جیسے یہ جا رہا ہے تو وہاں اس کو پہلی چیز جو نظر آئے گی وہ ملائکہ نظر آئیں گے، یعنی ملک الموت نظر آئے گا. علامہ طباطبائی نے اس کا معنی یہ لیا کہ آسمان کے شگافت ہونے سے مراد عالم شہود ہے، یعنی جہالت نادانی کے پردے ہٹ جائیں گے. جب انسان کے اوپر سے جہالت اور نادانی کے پردے ہٹیں گے تو وہ ملائکہ کو دیکھے گا، آسمان سے اترتے ہوئے فرشتوں کو دیکھے گا. لیکن تفسیر نمونہ کے اندر اس کو بیان کیا کہ آسمان کے پھٹنے سے ایک مراد وہ بھی لی جاتی ہے کہ جتنا کائنات کا نظام ہے یہ سب درہم برہم ہوگا تو قیامت آئے گی. قیامت کے جو آثار بیان کیے گئے ہیں اس کے اندر یہ، اذا زلزلت
الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. ایک وقت آئے گا کہ زمین زلزلے سے لرز اٹھے گی, اتنی شدت کا زلزلہ ہوگا کہ زمین کے اندر جو کچھ ہوگا, اثقال ثقل سے, ثقل وزن, یعنی اتنا شدید زلزلہ ہوگا کہ زمین کی وزنی چیزیں ہوا میں اڑنا شروع ہو جائیں گی. قرآن کی آیات کے مطابق یہ پہاڑ جو جمے ہوئے ہیں, یہ پہاڑ ہوا میں روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے. روئی کا گالا یعنی ایک ہوا کے اندر آپ اچھالیں تو وہ چلتا چلا جائے گا, پہاڑ ایسے حرکت کرے گا. یا القاریہ تو والقاریہ وما ادراک ما القاریہ, کھڑکھڑا دینے والی, اور وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ وہ قیامت ہے. تفسیر نمونہ کے اندر بہت اکثر مفسرین نے کہا کہ آسمان کے پھٹ جانے سے مراد ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ آسمان پھٹے گا واقعی, یعنی جو کرات ہیں, جو اوپر سیارے ہیں, جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر سب تباہ ہوگا, نتیجے میں دھواں پھیل جائے گا, جس کو خدا نے کہا کہ اس دن یہ ہوگا کہ آسمان پھٹ جائیں گے دھوئیں کے ساتھ اور تم فرشتوں کو نازل ہوتا ہوا دیکھو گے. چونکہ قیامت کا منظر آ گیا, اب انسانوں کی اس دنیا سے روانگی کا وقت آ گیا, اب ارواح کو, لوگوں کو اٹھایا کر خدا کی بارگاہ میں لے جایا جائے گا. وہ دن, اچھا اس وہ دن وہ ہے کہ جس دن پوری کی پوری حکومت اللہ کی ہوگی. الملک یومئذ للحق للرحمن, وہ دن ہوگا کہ جس دن حق کی حکومت ہوگی, اللہ کی حکومت ہوگی. اس کی طرف بھی تفسیر نمونہ میں اشارہ کیا گیا کہ اس سے مراد جو کہا گیا کہ آسمان پھٹ جائیں گے, دھواں پھیل جائے گا, اس سے مراد قیامت ہے. کیوں؟ کیونکہ فقط قیامت کے دن ہی ایسا ہوگا کہ زمین آسمان پوری کائنات میں جو واحد حکم چل رہا ہوگا, کس کا چل رہا ہوگا؟ خدا کا. اس سے پہلے تو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ زمین میں کسی اور کا بھی حکم چل رہا ہوگا, واحد دن کے جس کے اندر کسی کا کوئی حکم نہیں ہوگا, وہ فقط خدا کا حکم ہوگا, وہ قیامت ہے. یعنی اب اس نے فیصلہ کر لیا, لپیٹنا ہے زمین کو, اب اس نے فیصلہ کر لیا جتنے بھی جاندار ہیں سب کو موت کی طرف لے کے جانا ہے, اس کا فیصلہ حاکم ہوگا. اس سے مراد وہ یہ ہے کہ قیامت کے آثار ہوں گے. اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا. یہاں تک ہم پہنچے. اب اگلی جو آیات ہیں مزید توجہ سے سننی ہے, مخصوصاً جوان دوستوں کو اور بچوں کو. وہ دن کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا, یوم یعض الظالم علی یدی, ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں رسول کے راستے پر چل پڑتا, کاش میں نے رسول کے راستے کو اپنایا ہوتا, اے کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا, اے کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا کہ بے شک اس نے مجھ کو, یعنی جس کو میں نے دوست بنایا تھا, بے شک اس نے مجھ کو ذکر آنے کے بعد, پیغام پہنچنے کے بعد میرے راستے سے ہٹا دیا اور انسان, شیطان انسان کو رسوا کرنے والا ہے, شیطان انسان کا ساتھ چھوڑنے والا ہے. یہ جو آیات ہیں, یہ آیت 27 سے لے کر 29 ہے. ان آیتوں کے اندر جو پیغام ہے وہ ہر آیت کی طرح بہت اہم ہے, لیکن خصوصیت کے ساتھ اس پہ توجہ کا طالب ہوں گا. درود پڑھی محمد والے محمد پر. پہلے اس کی شان نزول سن لیجئے. رسول اللہ کے زمانے میں دو افراد, دونوں غیر مسلمان تھے, ایک کا نام عقبہ, ایک کا نام عبی, الف سے عبی, دونوں دوست ہیں, مشرک ہیں, ایمان لے کر نہیں آئے. عقبہ کے اندر ایک خصوصیت تھی, چونکہ بہرحال جو خصوصیت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے تفسیر کے اندر کہ وہ سخی تھا, فیاض تھا, مہمان نواز تھا. رسول اللہ کے ساتھ بھی اس کی واقفیت تھی, رسول اللہ کو ان کی کردار کی وجہ سے پسند کیا کرتا تھا, لیکن مسلمان نہیں تھا. عقبہ ایک مرتبہ سفر سے آیا, اس کی عادت تھی کہ جب بھی سفر سے آتا تھا تو لوگوں کو دعوت دے کر بلاتا تھا اپنے پاس. ایک مرتبہ وہ سفر سے واپس آیا اور آنے کے بعد اس نے رسول اللہ کو بھی دعوت دی, بے عنوان رسول نہیں, بے عنوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ جانتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے, لیکن اس کی دعوت پر گئے, اس کے پاس گئے, دسترخوان لگایا گیا, دسترخوان پر بیٹھ گئے رسول اللہ. اب جب اس نے پیش کیا کھانا تو مہمان, عربوں کے اندر مہمان نوازی بہت زیادہ ہے, یہاں پر بھی بہت ساری جگہوں پر بہت سارے لوگوں کے مختلف دستور ہیں, اگر آپ بعض لوگوں کے دسترخوان سے کچھ نہ کھائیں تو وہ حتیٰ آپ کو مارنے پہ آمادہ ہو جائیں گے, اس لیے کہ ان کی توہین ہے کہ ان کے دسترخوان پر کوئی بیٹھے اور لقمہ لیے بغیر اڑ جائے.
یہ ان کی ان کو پسند نہیں آتی ہے بات. بہت سارے علاقے ایسے ہیں یہاں پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں اس بات پہ کہ تم نے کیوں نہیں کھایا, حتیٰ بعض جگہوں پہ کم کھانے پہ ہو جاتا ہے. ہمارے پارشنار کے مومنین اس بات پہ غصہ کرتے ہیں. میرے اپنے ساتھ ہوا ہے, میں گیا وہاں پہ ایک سفر پہ اور وہاں پہ ہمارے سامنے ایک دوست نے کھانا لا کے رکھا, اس کی والدہ نے بیچاری نے زحمت کی اور بہت ساری چیزیں بنا کے رکھ دیں. اب ہم نے اپنے مطابق ایک چیز لے لی, کھا لی, تو وہ میرا دوست مجھ پہ ناراض ہو گیا. کہنے لگا تم نے کیوں نہیں کھایا؟ میں نے کہا کھایا تو ہے. کہنے لگا یہ ساری چیزیں رکھی ہیں. میں نے کہا میں کتنا کھاؤں گا؟ کہتا ہے نہیں تو تمہیں کھانا پڑے گا. میں نے کہا میں کیسے کھاؤں اتنا سارا؟ کہتا ہے نہیں میری ماں ناراض ہو جائے گی اگر تم نے نہیں کھایا. میں نے کہا اپنی والدہ کو بتانا میں کم کھاتا ہوں. کہا میری ماں یہ نہیں سنے گی, وہ تمہیں تو کچھ نہیں کہہ سکتی, میری پٹائی لگا دے گی کہ تم نے مہمان کو کھانا نہیں کھلایا. تو ہے اس طرح اس زمانے میں بھی, وہاں پہ بھی ان کا دستور تھا کھانا کھلانے کے لیے بیٹھے, رسول اللہ دسترخوان پر بیٹھے, لیکن رسول اللہ نے اب یہاں سے فائدہ اٹھایا. یہ ایک صفت تھی اس کے اندر. رسول اللہ نے کہا تو نے بلایا میں آ گیا, لیکن میں تیرے دسترخوان سے اس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کر لے. جب تک تو کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوگا میں تیرے کھانے سے دسترخوان سے نہیں کھا سکتا. رسول اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے مجھے ایسے نہیں اٹھانا, یہ ایک موقع ہے. رسول اللہ نے اس کو فائدہ اٹھایا. عقبہ نے رسول اللہ کے سامنے اسلام کا اقرار کر لیا, کلمہ پڑھ دیا, رسول اللہ کی گواہی دے دی اور اس کے بعد رسول اللہ نے کھانے میں شرکت فرمائی. یہ خبر اس کے دوست عبی تک پہنچی. عبی نے اس کو سرزنش کی, برا بھلا کہا, یہ کیا کیا تم نے, ہم تو بتوں کے ماننے والے ہیں اور محمد تو نعوذ باللہ من ذالک مثلا جادوگر ہے, ساحر ہے, فلاں ہیں, تم اس کی باتوں میں آ گئے. عبی کی سرزنش پر توجہ کیجئے گا, آیت کو اس کے بعد اس واقعے کے بعد جب کھولیں گے زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا. عبی کی سرزنش پر عقبہ پشیمان ہوا, اس نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی. عبی نے کہا کہ اس کا حل یہ کہ اب جب تک تم محمد کے سامنے جا کر اس کے منہ پر کھڑے ہو کے اس کی توہین نہیں کرو گے میں تم سے راضی نہیں ہوں گا. کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا جب تک تم یہ کام نہیں کرو گے میں تم سے راضی نہیں ہوں گا. لہذا عقبہ نے اس دوستی کے چکر میں جو ان دونوں کی تھی اس بات کو قبول کیا. جانے کے بعد رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رسول اللہ کی توہین کی اور اسلام سے پلٹ گیا, مرتد ہو گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد جب جنگوں کا آغاز ہوا تو عقبہ جنگ بدر میں مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں, عبی جنگ احد میں مارا گیا کفر کی حالت میں. اس آیت کے اندر جب یہ واقعہ ہو گیا تھا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اس دن قیامت کے دن انسان اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں رسول کے راستے پر چلتا. اب آیت کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے نا واقعہ سننے کے بعد, کاش میں رسول کے راستے پر باقی رہتا, کاش میں نے رسول کے راستے پر ہی قدم رکھا ہوتا, اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یعنی اس اے کاش کو عقبہ کی زبانی سنی اب, اے کاش کہ میں نے عبی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی, اس نے مجھے گمراہ کر دیا, بھٹکا دیا, کب؟ جب میرے پاس حق آ چکا تھا, یعنی میں پہنچ گیا تھا حق تک, لیکن جب میں حق تک پہنچ گیا اس راستے پہ قدم رکھ چکا تھا تو میرے اس دوست نے مجھے اس حق سے ہٹا دیا. آگے کیا ٹکڑا ہے, وکان الشیطان للانسان خذولا, اور شیطان انسان کو چھوڑ جانے والا ہے. یہاں پر نقطہ اہم ہے وہ یہ کہ دوستی عبی اور عقبہ کی ہے. عبی کے کہنے پہ عقبہ نے اس کا ساتھ رسول اللہ کا ساتھ چھوڑا. اس آیت کا اختتام شیطان پر کیوں ہوا, شیطان کو کیوں پتھر پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ خدا وند عالم حقیقت میں بتا رہا ہے کہ جتنی بھی چیزیں جو خدا کے راستے سے ہٹانے والی ہیں وہ در حقیقت شیطان ہی کے ذریعے سے ہیں. شیطان من الجنت ون, بولتے ہوئے گھبرا رہے ہیں, من الجنت والناس. شیطان کہاں سے ہوگا, وسوسہ کہاں سے آئے گا, جو بہکائے گا. سورہ ناس میں پڑھتے ہیں نا قل اعوذ برب الناس, ہم پناہ مانگتے ہیں اپنے پروردگار کی پناہ میں آتے ہیں, ٹھیک. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس, چاہے جنات میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو. اس کا مطلب ہو گیا, اب یہاں پہ اور حساس کروں گا بات کو, مخصوصا جوانوں اور بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ ہماری دوستیوں میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یہ قرآن کی جو آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ اس دن ہاتھ کاٹے گا انسان اپنا, یعنی انتہائی پشیمانی کے عالم میں ہوگا, وہاں افسوس کرے گا کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا, کاش فلاں سے دوستی نہ لگائی ہوتی, کاش فلاں کے کہنے پہ نہ آیا ہوتا,
اور حقیقت میں اس دوست کے پیچھے کون تھا؟ وہ خود وسوسے میں پڑا ہوا تھا. اس کے پیچھے کون تھا؟ شیطان تھا. شیطان نے سارے کام کروا لیے. لہٰذا اس کے اندر اب چند نکات آپ کے سامنے پیش کروں. پہلی چیز, محسن قراتی صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ انبیاء کا راستہ چھوڑنا ظلم ہے. جو آیت شروع ہوئی, یوم یعظ الظالم, ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا, ظالم کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ نبی کا راستہ چھوڑا تھا. یوم یعظ الظالم علی یدی یقول, کاش میں رسول کے راستے پر ہوتا. انبیاء کا راستہ یعنی دین کا راستہ چھوڑنا حقیقت میں ظلم ہے. کس کے اوپر؟ انبیاء پر نہیں, اپنے اوپر. دین کا راستہ چھوڑنا ظلم ہے. کس کے اوپر؟ اپنے اوپر. اس حقیقت کو انسان اگر یہاں عقل استعمال کرے گا تو دنیا میں سمجھ لے گا. عقل استعمال نہیں کرے گا, زندگی فقط خواہشات, فقط احساسات, فقط جذبات کے ساتھ چلے گی, انسان یہاں نہیں سمجھے گا. لیکن ایک وقت آئے گا جہاں سمجھ جائے گا. یہ جو قرآن کے اندر بیان ہوا اسی وقت کی بات ہے کہ اس دن جب حقیقت سامنے آئیں گی انسان پچھتائے گا. خوب, انبیاء کا راستہ چھوڑنا ظلم ہے. دوسری بات, قیامت میں وجدان اور ضمیر بیدار ہو جائے گا. وہاں احساس ہوگا کہ جس دوستی کی خاطر ہم پوری دنیا میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے وہ کسی کام کی نہیں. اور اس دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کون کس کے ساتھ کس کی قبر میں جاتا ہے. ہر انسان اکیلا ہی جاتا ہے. جو اس کا اپنا عمل ہوتا ہے وہی لے کے جاتا ہے. دوست احباب کتنی دن کسی کی قبر پہ جاتے ہیں؟ حقیقت میں کتنے دن جاتے ہیں؟ بہت ہوا تو 40 دن, بس اس کے بعد تو نہیں آتے. لہذا یہ دوستی کی ضرورت ہے, میں اس کی طرف آؤں گا, لیکن انسان کو اپنی دوستی میں بہت زیادہ محتاط ہونا ہے. اس کے بعد اگلی, پشیمانی انسان کے اختیار کی دلیل ہے. اس میں جو کہا گیا کاش میں یہ نہ کرتا, یہ جو کاش انسان کہتا ہے کہاں کہتا ہے؟ جہاں اس کے پاس اختیار ہوتا ہے. یعنی میرے پاس اختیار تھا, میرے پاس اختیار آیا تھا, علم تھا, معلومات تھی, مگر میں نے اپنے اختیار سے غلط راستہ اختیار کیا ہے. میں اپنے اختیار سے غلط سمت چلا گیا. نتیجے میں انسان کہے گا کاش میں یہ نہ کرتا. اگر اختیار ہی نہ ہو انسان کے پاس تو کاش کبھی بھی نہیں کہے گا انسان. ایسا ہی ہے, کاش میں نے فلاں فیلڈ نہ لی ہوتی, کاش میں فلاں دن باہر نہ گیا ہوتا. یہ کیوں کہتا ہے؟ انسان کے اختیار تھا, چلا گیا. لہذا کاش میں, جو کاش کی جو بات ہے وہ اس بات کی طرف دلیل ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہے. دوسری بات, اس کے اندر دو متضاد چیزوں کی دوستی نہیں ہو سکتی, یا رسول کی دوستی یعنی دین کی دوستی, یا شیطان کی دوستی. ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا انسان کا. منحرف دوست شیطان کا عامل ہے, شیطان کا ایجنٹ ہے, جو خود منحرف ہے, خود مسجد تک نہیں آتا. جب کوئی دوست آ رہا ہوتا ہے تو راستے میں اسے بھی اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے. بھائی نماز تو گھر پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے, اکیلے میں بھی پڑھ سکتے ہو, یا مسجد میں جائیں گے تو وہاں پہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے جماعت پڑھنے میں, گھر پہ پڑھ لو 10 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں بعض اوقات دوستوں کے درمیان. ٹھیک, ایک شخص کو پہلے نماز کے ساتھ ہی روزہ کھولنے کی عادت ہے کہ جیسے ہی اذان ہوگی پہلے نماز پڑھے گا, آگے اسے وسوسہ کرے گا کہ بھائی پہلے روزہ کھول لو. بعض دفعہ ہو بھی سکتا ہے ایسا, اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, میں مثال دے رہا ہوں. ایک پریکٹس ہوتی ہے انسان کی, اس پہ عمل کر رہا ہوتا ہے. یہ آپ خود دیکھتے رہیں گے. برے دوست کی نشانی یہ کہ غفلت میں ڈالتا ہے, بہکاتا ہے. لقد اضلنی, جو آیت ہے آیت نمبر 29, لقد اضلنی عن الذکر بعد اس جعنی, جب مجھ تک حق آ گیا تھا اس کے بعد میرے قدموں کو ڈگمگا دیا. کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں پرسنلی کہ جب یہ انقلاب اسلامی ایران آیا, شروع میں بہت انقلابی, حق کو پہچانا, حق کو سمجھ گئے, امام خمینی کی تائید, امام خمینی کی حمایت, انقلاب کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ پروپیگنڈے کا اثر ہوا اور آج بہت سے افراد بنیادی نظریہ سے پیچھے ہٹ گئے. بہت سے افراد ایسے جو شروع میں بہت انقلابی تھے آج رہبر کے اوپر اعتراض کرنے والے بن گئے, ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک, کیوں ہوا؟ کہیں نہ کہیں تو معاملہ خراب ہوا. انقلاب تو الحمدللہ اپنی اسی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے, اسی شدت سے آگے بڑھ رہا ہے. انقلاب نے تو الحمدللہ دنیا کے اندر تشیع کے پرچم کو پھیلا دیا ہے. ظہور امام کی فضا آمادہ ہو چکی ہے اگر خدا چاہے تو, انشاءاللہ آثار نظر آ رہے ہیں. اس سے پہلے دنیا میں کہاں بڑی طاقت کو کوئی چیلنج کر سکتا تھا؟ 79 سے پہلے جا کر تصور کیجئے بڑی طاقت کو کوئی چیلنج کرے, بولنے کی ہمت کرے, چے جائے کہ اس میں میزائل مارے اس کے جہاز کو ڈبو دے. یہ ہمت کہاں سے آئی؟ کون لے کر آیا یہ ہمت؟ کس کی رہبری ہے؟ کس کی حمایت ہے؟ سامنے نظر آ رہا ہے. لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ حق تک پہنچتے ہیں بہت سے لوگ, بعض انٹلیکچوئل ان کی زندگی میں آ جاتے ہیں. جو حقیقی انٹلیکچوئل ہے اس کو نہیں کہہ رہا, کچھ ہوتے ہیں جو روشن فکر نظر آتے ہیں, ہوتے نہیں ہیں. اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں، دو اور دو چار کی دلیلیں سمجھ میں نہیں آتی، بعض اوقات دانشور ہوتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک، لہذا اس کی طرف توجہ رکھنی ہے. اگر حق تک پہنچ گئے، حق سے پھر پیچھے نہ ہٹو. جیسے کل کی میں نے مثال دی تھی، وہاں پہ مثال بیٹے کی تھی، زبیر کی مثال. امام علی نے کہا کہ زبیر جب تک اس کے بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا ہمارا تھا، زبیر کا جب بیٹا پیدا ہوا اس کے بعد زبیر ہمارے حلقے سے باہر چلا گیا، بیٹے کی محبت میں چلا گیا. کوئی بیٹے کی محبت میں راستے سے بھٹک جاتا ہے، کوئی دوست کی محبت میں بھٹک جاتا ہے. ان کی طرف توجہ رکھنی ہے. برے دوست کی نشانی کے غفلت میں ڈالتا ہے. دوستی کے جذبات، اہم نقطہ ہے جوانوں سے مخصوصاً بچوں سے، دوستی کے جذبات، احساسات بعض اوقات عقل اور استدلال پر غالب آ جاتے ہیں. یہ بڑی ہلاکت ہے. یعنی عقل ہے، استدلال ہے، دلیل ہے چیزوں کے پیچھے، لیکن دوستی کا جذبہ، دوستی کے احساسات بعض اوقات عقل کو مغلوب کر دیتے ہیں. دوستی ہے، دوستی کے چکے. کتنی ہی ہمارے معاشرے کی برائیاں اور جھگڑے اور حق تلفیاں محض اس وجہ سے ہیں کہ بھائی کیا کریں، ہمارا دوست ہے، نہیں بول پاتے. دوست ہے اس لیے ہم اس کے سامنے نہیں کہہ سکتے کہ تم نا حق ہو، نہیں بولتے. کتنی ہی خاندانوں میں طلاقیں اس وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ اگر جو دوست ہے وہ ساتھ دے حق کا، طلاق رک جائے گی. لیکن چونکہ دوست ہے اور میرے دوست نے فیصلہ کر لیا اپنی بیوی کو طلاق دینے کا، میں جانتا ہوں کہ وہ حق پر ہے بیوی، میں جانتا ہوں میرا دوست نا حق پر ہے، بول نہیں سکتا. کیوں؟ دوست ہے. عقل کے اوپر، استدلال کے اوپر کون سی چیز غالب آئی؟ دوستی، احساس. یہ تمام چیزیں، ان کا حق خدا کی بارگاہ میں حساب ہے. ان تمام چیزوں کا خدا کی بارگاہ میں انسان نے جواب دینا ہے. لہذا اس چیز کو بیان کیا. اب آئیے دوست کی پہچان. دوست ہوتا کون ہے؟ دوست کس کو کہتے ہیں؟ کس سے پوچھیں؟ جو رسول اللہ ہیں وہی بہتر چیز بتائیں گے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے بہترین دوست کون ہے؟ فرمایا، جس کا دیکھنا تمہیں خدا کی یاد دلا دے. آج کے بعد ان معیارات پہ دیکھیں ہم نے دوستوں میں. دوست کون ہے؟ رسول اللہ بیان کر رہے ہیں. رسول اللہ کون ہے؟ وما ينطق عن الهوى، اپنی طرف سے نہیں کہتے. یعنی اس کا مطلب ہے جو کائنات کے اصول ہیں رسول اللہ وہ اصول بتا رہے ہیں مجھے اور آپ کو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پر عمل کرنا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کا رسول رول ماڈل ہے. تو اب دوستی کے اندر مجھے رول ماڈل چاہیے، یا رسول اللہ کس کو دوست بناؤں؟ رسول اللہ معیار دے رہے ہیں، رسول اللہ معیار دے رہے ہیں. اس دوستی، اس معیار پہ جو دوست بنائے گا اس کو رسول اللہ کے قیامت میں شفاعت بھی کریں گے. جس کے دیکھنے سے تم کو خدا کی یاد آئے، یعنی وہ خدا والا ہو، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تمہیں خدا کی طرف مائل کرے، وہ دوست ہے. اس کی بات، دوسرا نقطہ، دوسرا پیرامیٹر، اس کی بات تمہارے علم میں اضافے کا سبب بنے. فالتو باتیں کرنے والا نہ ہو، بےہودہ گفتگو کرنے والا نہ ہو، بےہودہ چیزوں کو تمہارے ساتھ شیئر کرنے والا نہ ہو، اپنے لیے بھی عزت، احساس اور اہمیت کا قائل ہو اور تمہارے وقت کے لیے بھی اہمیت کا قائل ہو. اسے پتا ہو کہ ہم جتنی دیر کے لیے بیٹھے ہیں ایسے ہی بیٹھے، ایسے ہی نہیں بیٹھے. لہذا تمہیں اس کو دیکھ کر خدا یاد آئے، اس کی بات تمہارے علم میں اضافہ کرے، یعنی جو چیز تم نہیں جانتے تمہارے علم میں اضافہ کرے، اور اس کا کردار قیامت کی یاد کو تمہارے اندر زندہ کر دے. اس کے کردار میں تمہیں نظر آئے پاکیزگی، طہارت، حق کا خیال رکھنا. اگر تم اس کے ساتھ کہیں جا رہے ہو، کسی مجلس میں آ گئے، مجلس میں آنے کے بعد مثال کے طور پہ باہر چپل پڑے ہوئے ہیں، تم نے اپنا پاؤں دوسرے چپلوں پہ مارا اور آگے بڑھ گئے، تمہارا دوست پیچھے رک گیا، تم اسے پوچھو گے بھائی یہ کیا کیا، کیوں رک گئے؟ وہ کہے گا بھائی یہ کسی کی ملکیت ہے، یہ کسی کا جوتا ہے، میں کسی کے جوتے پر اپنا پاؤں نہیں رکھ سکتا چونکہ مجھے اس پر تصرف کا حق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ خدا اس کے بارے میں پوچھے گا. آپ کو لگا ہوگا یہ مذاق کر رہے ہیں، حقیقت یہی ہے. امام خمینی اپنی زندگی میں بہت ساری دفعہ مجالس سے واپس آ گئے. بعض لوگوں نے نوٹ کیا کہ بعض جگہوں میں جہاں رش زیادہ ہے وہ واپس آ جاتے ہیں وہاں سے بعض اوقات. ایک دفعہ کسی نے جرت کی، ہمت کی، پوچھا آپ واپس کیوں آ جاتے ہیں؟ امام نے کہا اس لیے کہ جب میں جاتا ہوں تو وہاں پہ چپل جوتے ترتیب سے اور اتنے زیادہ لگے ہوتے ہیں کہ مجھے اندر جانے کے لیے لا محالہ یا کسی جوتے کو اٹھانا پڑے گا یا اس پہ پاؤں رکھنا پڑے گا. مجھے نہیں معلوم کہ اس کا مالک میرے اس جوتے کو اٹھانے پر یا اس پہ پاؤں رکھنے پر راضی ہے کہ نہیں ہے. اب جب مجھے یہی نہیں معلوم کہ اس جوتے کا مالک اس جوتے کو اٹھانے پر راضی ہے تو میں جوتے کو اٹھاؤں کیسے؟ لہذا میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں تصرف نہیں کر سکتا، میں واپس جا سکتا ہوں. واپس چلے گئے. سوچئے گا ہم دوسرے لوگوں کی پراپرٹیز کے ساتھ کیا کیا کر دیتے ہیں. ہم بعض دفعہ چلتے ہوئے, بچوں سے کہہ رہا ہوں, بعض دفعہ ہم چلتے ہوئے کیا کرتے ہیں, بائک کھڑی ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے دوست کا کان ہے, چلتے چلتے اس کا شیشہ موڑ دیتے ہیں دوست کے کان کی طرح. نہیں, یہ کام نہیں کر سکتے, کسی اور کی چیز ہے, پراپرٹی ہے کسی چیز کی, حق ہے, خدا بند علم حق دے رہا ہے. لہٰذا ان چیزوں کی طرف رسول اللہ نے کہا تین پہچان ہے, دوبارہ میرے ساتھ دہرا دیں گے. پہلی پہچان کیا بتائی, اچھے دوست کی پہچان کیا ہے, جس کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے, اس کے ساتھ بیٹھنے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور اس کا کردار تمہیں قیامت کی طرف متوجہ کر دے, یہ اچھا دوست ہے. یہ وہ دوستی ہے جو قیامت انسان کے کام آئے گی. آخری حدیث اس حوالے سے سن لیجیے, اس آیت کو ختم کریں. یہاں پر امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ برے دوست کی ہم نشینی سے, میں اس پہ بہت زیادہ اہمیت اس لیے دے رہا ہوں کہ دوستیوں کے بغیر ہم میں سے کوئی زندگی نہیں گزار سکتا, ہم سب کو دوست کی ضرورت ہے, وقت گزارنا ہے, بات کرنی ہے, زندگی گزارنی ہے, لیکن اس دوستی کے اندر معیار رکھیں. امام علی نے ارشاد فرمایا کہ برے دوست کی ہم نشینی سے تنہائی بہتر ہے. ٹھیک ہے کہ تمہیں دوست چاہیے, لیکن اگر تمہیں کوئی اچھا دوست نہیں مل رہا, اگر وہ تم سے دوستی کر کے تمہیں راستے سے ہٹا دے گا, خدا کے راستے سے دور کر دے گا, تمہیں برائیوں کی طرف لے جائے گا, گناہ کی طرف لے جائے گا, تو پھر امام علی کہہ رہے ہیں کہ پھر ایسے شخص کی دوستی سے بہتر ہے تم گھر پہ تنہا رہو, کوئی مسئلہ نہیں, پھر تم تنہائی کے ساتھ گزارا کر لو, اپنا دوست خدا کو بناؤ, باہر نہ نکلو. آخری حدیث, امام علی نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی کے بارے میں معلوم نہ ہو رہا ہو کہ یہ کیسا شخص ہے, وَمَنْ أَشْتَبِهَ عَلَيْكُمْ أَمْرُهُ وَلَمْ تَعْرِفُوا دِينَهُ, جب تمہیں کسی کے بارے میں اشتباہ ہو جائے, شک پڑ رہا ہو, پتہ نہیں کیسا ہے کیسا نہیں ہے, اس کا دین پتہ نہیں کیسا ہے کیسا نہیں ہے, امام علی یہاں ایک معیار دے رہے ہیں, فَانْظُرُوا إِلَى خُلَطَائِهِ, تو اس کی گیدرنگ کو دیکھو. اگر آپ نے کسی شخص کو پہچاننا ہے, جو والدین اپنے بچوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک معیار ہے, آپ اپنے لیے داماد کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں نہیں معلوم کیسا ہے, امام علی کا یہ معیار بہت قیمتی معیار ہے. گیدرنگ کو دیکھو اس کی, امام علی کہتے ہیں اس کی گیدرنگ کو دیکھو, اگر اس کی گیدرنگ, اس کا جب اٹھنا بیٹھنا جن لوگوں کے ساتھ ہے وہ دین والے ہیں, تو پھر اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ شخص جس کو تم نہیں جانتے اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہے ہو, چونکہ اس کی گیدرنگ دیندار ہے تو اس کا مزاج بھی دین والا ہوگا, وہ دیندار ہوگا. اور اگر اس کی گیدرنگ بے دین ہے, لاپرواہ لوگ ہیں, دین کی نسبت کوئی ان کو احساس نہیں ہے, کسی کا حق ضائع کرتے ہوئے انہیں کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا, تو اس کا قوی امکان ہے کہ یہ شخص بھی بے دین آدمی ہے, کیونکہ ہمیشہ ایک مزاج والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا کرتے ہیں, ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے, ایک مزاج ہوگا تو بیٹھیں گے. اگر پوری گیدرنگ اس کی بے دین لوگوں کی, اس کا مطلب اس کا مزاج بھی لا دینیت والا ہے. اگر اس کا دیندار حلقہ ہے, اس کا مطلب وہ دیندار انسان ہے. اس کو امام علی نے ارشاد فرمایا. درود پڑھی محمد والے محمد پر. جو چند منٹ بچے ہیں, میرے خیال 10-15 منٹ بچے ہیں. آیت نمبر 30 میں اب رسول اللہ کی شکایت, اللہ ہمیں اس شکایت سے پناہ میں رکھے. رسول اللہ کی شکایت, وقال الرسول, رسول اللہ نے کہا, یا ربی, اے میرے پروردگار, ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اے میرے پروردگار, میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. یہ رسول اللہ کی شکایت ہے. وقال الرسول, رسول اللہ نے کہا, اے میرے پروردگار, میری قوم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا. اس کو معمولاً یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ شکایت رسول اللہ قیامت میں کریں گے, یقیناً وہاں پر بھی یہ شکایت ہے, لیکن آیت کے اندر جو نکات ہیں اس کو بعض مفسروں نے کہا کہ اس کا اشارہ اس دنیا کے اندر بھی, یعنی اس دنیا کے اندر بھی بہت سارے لوگ جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا. اب اگر اس دنیا سے مراد ہے اس کو سمجھیے گا, چونکہ اس کے اندر ایک لفظ آیا ہاذا القرآن, ہاذا اشارہ ہے, اشارہ اس چیز کی طرف جو موجود ہو. ٹھیک, مثلا یہ گلاس ہے, ہاذا لیوان, ہاذا کاس موجود ہے, اشارہ کیا جا سکتا ہے تو اس کو ہاذا کہا جائے گا. ٹھیک, لہذا رسول اللہ نے کہا, پروردگار, میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. یہ شکایت ہے رسول اللہ کی. اس کے بارے میں قیامت کے دن یہ شکایت اپنی جگہ ہوگی, اس دنیا میں کی ہے. مفسرین نے مخصوص تفسیر نمونہ میں اس کو بیان کیا گیا کہ ہاذا کا قرینہ یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ آیت اس دنیا کے لیے بھی موجود ہے, اور اس کے بعد کی جو اگلی آیت ہے وہ اس بات کی تائید کرتی ہے. قرآن چھوڑ دیا سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن کریم کو حفظ تو کر لیا، رسول اللہ کے زمانے میں بہت سے افراد ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کر لیا، حقیقت قرآن تک نہیں پہنچے. قرآن آیا کس لیے تھا؟ انسان کو ثواب دینے کے لیے. قرآن اس لیے آیا تھا کہ ہم اس کو پڑھنے کے بعد مردوں کے غیر بخشے ہوئے گناہوں کو بخشوا سکیں، ایسا ہی ہے. قرآن اس لیے آیا تھا کہ ہم اس کو پڑھ کر اپنے کاروبار میں روزانہ دکان کھولنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور اس کے بعد اس کو چھو پیر کی طرح چھو کر دیں دکان میں، وہ تو چھو کرتا ہے نا بہت زیادہ تسبیح پڑھ پڑھ کے، اور اس کے بعد ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے گی، یقیناً ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن کی برکت ہے. لیکن قرآن اس لیے نہیں آیا. قرآن کس لیے آیا؟ عمل کے لیے، پڑھنے کے لیے. قرآن کیا ہے؟ شانہ ہلاتے ہیں مردے کا تلقین کے اندر. شانہ ہلا کر کیا کہتے ہیں اس سے؟ ایک جملہ ہے، اس سے پہلے تلقین دیکھی ہے نا سب نے، تقریباً سب نے دیکھی ہوگی چھوٹے بچوں کے علاوہ، شاید انہوں نے بھی دیکھی ہو. قبر میں مردہ لیٹا ہوا ہے، ایک انسان قبر میں اترا، اترنے کے بعد اس کے شانوں کو پکڑا اور جب اس کا نام آیا تو اس کے نام سے پہلے کہا اسما افہم، سن سمجھ، سن سمجھ، یہ کہتے ہیں. اس کے بعد اس کو سمجھاتے ہیں. کیا سمجھاتے ہیں؟ کہ جب تیرے پاس اللہ کے دو فرشتے آئیں گے تو اسے سوال کریں گے، چند سوالات پوچھیں گے، گھبرانا نہیں، ہم جواب بتا رہے ہیں اور یہ جواب تجھے خود پتا ہے، ہم یاد دلا رہے ہیں. تلقین کا مطلب کیا ہے؟ یاد، ریمائنڈر. ہم نئی چیز نہیں سکھا رہے، ہم تجھے وہی ریمائنڈ کروا رہے ہیں جو تو جانتا ہے. لہذا چونکہ موت کی سختی آئی، ممکن ہے تیرے حافظے سے چیز نکلی ہو، تیرے شعور کے اندر چیز موجود ہے، اس کو دوبارہ ریکال کروا رہے ہیں. اور جب تجھ سے پوچھیں کہ تیری کتاب کیا تھی، ان کتابک، تو کیا جواب دینا؟ والقرآن کتابی. ان کو جواب دینا کہ قرآن میری کتاب تھی. کیا مطلب قرآن میری کتاب تھی؟ یعنی جس کتاب کے نصاب پر تم نے زندگی گزاری وہ کون سی کتاب تھی؟ اب جواب دینا تم کہ قرآن میری زندگی کا نصاب تھا. نصاب کیا ہوتا ہے؟ اصول. میں اپنی زندگی کے اصول کہاں سے لیتا تھا؟ قرآن سے. گھبرانا نہیں. اس چیز کو بیان کون کرے گا؟ جس کی زندگی میں قرآن بے عنوان نصاب شامل ہوگا، ایسا ہی ہے. جس نے قرآن کو نصاب بنایا ہی نہیں ہوگا وہ اس کا کیا جواب دے گا؟ بول قرآن و کتاب، یہ قرآن میری کتاب ہے. یہ میں اس کو کہتا ہوں کہ جو جھنجھوڑ رہا ہے نا، یہ حقیقت میں اس جانے والے کو جھنجھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی کھڑے ہو کر موت کا منظر دیکھ کر بھی تفریح کے اندر ہیں، پیچھے کھڑے ہو کر بھی دنیا کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، اس جنازے میں شامل ہو کر بھی ہنسی مذاق کر رہے ہیں، انہیں جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے کہ بھائی وقت تمہارے اوپر بھی آنے والا ہے. امام علی علیہ السلام نے بیان کیا، ایک جنازہ گزر رہا ہے امام کے سامنے سے، کچھ لوگ تشیع جنازہ میں آگے آگے چل رہے ہیں، کچھ لوگ پیچھے ہنستے ہوئے چل رہے ہیں. امام علی علیہ السلام نے بیان کیا یہ کیسے غافل لوگ ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو موت کی منزل تھی یہ فقط اس کے لیے تھی جو جا رہا ہے، گویا ان کو موت سے نجات دے دی گئی ہے. یہ جگہ تو عبرت کی جگہ تھی، یہ جگہ ہنسنے کی جگہ نہیں تھی، یہ جگہ تو پیغام لینے کی جگہ تھی. تشیع جنازہ میں بہت زیادہ ثواب رکھا گیا ہے، اجر رکھا گیا ہے. اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ تشیع جنازہ میں، یعنی ساتھ ساتھ چلنے پر انسان کے اوپر اثر آئے گا، اس کا اپنے آپ کو یاد کرے گا انسان کہ بھائی آج یہ کندھوں پر جا رہا ہے، مجھے نہیں معلوم میں کب کندھوں پر آ جاؤں گا کسی کے. اس کا اثر جب انسان پر آئے گا، انسان کی زندگی کی رفتار خود سیدھی ہو جائے گی. یہ تمام وہ چیزیں جن کو خدا نے ہمارے لیے رکھا. لہذا رسول اللہ شکایت کریں گے پروردگار اس قوم نے، اس قرآن میری قرآن قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، حفظ کر لیا لیکن قرآن پر عمل کرنے کو چھوڑ دیا. قرآن پر علمی و تحقیقی کام، اب یہاں پر چند علماء کے کوٹس آپ کے سامنے بیان کروں. قرآن کی عظمت کو سمجھیے گا، ملا صدرا انتہائی اہم فلاسفرز میں سے، عرفا میں سے، ہمارے بڑے فلاسفرز میں سے، جن کی فلسفے کی کتاب ہے اسفار اربع، چار سفر ہیں، اس کو بیان کیا. ویسٹرن یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے وہ کتاب، آج بھی ویلڈ ہے اس کے نظریات اور لوگ پڑھتے ہیں اس کو، اور بہت ہی دقیق علماء میں سے تھے. فلسفے میں آج تک شاید ان سے آگے کوئی نہ گیا ہو. علامہ جوادی عاملی انہی کے فلسفے کو بیان کرتے ہیں، بہت سارے علماء اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں. ان سے زیادہ شاید ہی کوئی فلسفیانہ نظریات کی اس گہرائی تک گیا ہو جس تک وہ گئے ہیں. آج بھی ان کی کتابیں حوزے کا حصہ ہیں، ان کو عرصہ ہو گیا اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن اس کے باوجود ان کی کتابیں آج ہی پڑھائی جاتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ نظریات اتنے مستحکم تھے، لیکن آخری زندگی کے لمحات، مطلب لمحات سے مراد زندگی کے جو ایام تھے، ان کے اپنے الفاظ موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ میں پوری زندگی علمی تحقیقاتی فلسفیانہ باتوں میں لگا رہا، اور اس کے بعد مجھے تسکین نہیں ملی، اور اس کے بعد میں پھر ایک مرتبہ اللہ کی رحمت سے قرآن کی طرف متوجہ ہوا. قرآن کی طرف متوجہ ہونے سے مراد کیا؟ پڑھتے تو تھے قرآن، لیکن مجھے یہ آیا کہ میں قرآن کے اوپر غور و فکر کروں. میں نے فلسفیوں کی آراء کو پڑھ لیا، میں نے دنیا کے حکیموں کی رائے کو پڑھ لیا، اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا. ان کے الفاظ ہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا کہ میں بھی صاحب رائے ہوں، مجھے بھی علم آ گیا. لیکن اللہ کی رحمت نے میرا ہاتھ تھاما، میں قرآن کی طرف متوجہ ہوا. جب میں نے قرآن میں غور و فکر کرنا شروع کیا اور اس کو سمجھنا شروع کیا، تو مجھے احساس ہوا کہ میں جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا، مجھے اس وقت پتہ چلا میں خالی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کس کی بات ہے؟ ایک انتہائی بڑے فلسفی کی بات ہے، حکیم کی بات ہے، عارف کی بات ہے. قرآن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے زندگی کے اندر. انہوں نے کہا وہاں مجھے احساس ہوا، اور الحمدللہ کہ سوچ اور بچار کے بعد میں یہاں تک پہنچا، اور قرآن نے میرے اوپر وہ راستے کھولے جو کسی علم نے نہیں کھولے تھے. قرآن نے وہ راستے کھولے. اسی طرح امام خمینی اپنے بارے میں کہتے تھے، حسرت کرتے تھے، کہتے تھے اپنے جوان بچوں سے کہ دیکھو میں جیسے کہ قرآن پہ کام کرنا چاہیے ویسے نہیں کر پایا، تمہیں چاہیے کہ قرآن پہ ویسے کام کرو. بس رسول اللہ کی شکایت اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہوگی. اپنے آپ سے پوچھیں، میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ واقعی ہماری زندگی کے اندر قرآن کتنا شامل ہے. ماہ مبارک رمضان میں ہم ایک آیت کا اجر پورے ختم قرآن کے برابر لینے کے لیے پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے. رسول اللہ نے کہا، رسول اللہ نے خطبہ شعبانیہ میں کہا کہ اس مہینے کے اندر قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو، اور اللہ اپنی رحمت سے ایک آیت کا اجر ختم قرآن کے برابر دے گا. ایک آیت پڑھو گے گویا تم نے قرآن ختم کیا، لے یہ اجر، لیکن زندگی میں بھی شامل ہونا چاہیے. خدا آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے. آخری جملہ، آخری آیت پڑھ دیں آپ کے سامنے. آخری آیت، دوبارہ ان لوگوں نے اعتراض کیا. اب آیت نمبر 31 پڑھ رہا ہوں. جو کفر والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ایک ہی مرتبہ میں کیوں نہیں نازل ہو گیا، آہستہ آہستہ کیوں نازل ہو رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ جو آیت آپ کے اوپر نازل کیا آہستہ آہستہ، اس لیے کیا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوطی عطا کریں، تاکہ آپ کا دل اس سے مضبوط ہو اور آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھیں. ہم نے آپ کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کے لیے اس قرآن کو نازل کیا. یہ جو اعتراض تھا ان کا، یہ اعتراض کیوں تھا؟ انہوں نے ہر چیز پر اعتراض کیا، قرآن پر، رسول پر، فرشتوں کے نظر نہ آنے پہ، رسول کی عام انسانی زندگی گزارنے پر. اب ان کا اعتراض کس چیز پر آیا؟ یعنی ان تمام چیزوں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جس نے حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا ہوتا، اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایک آرگومنٹ آتا رہتا ہے. یہ ہم بھی کرتے ہیں، ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے. جس نے نہیں ماننا، نہیں ماننا، آپ کوئی بھی بات کر لیں، اس کو کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. ان کے سامنے ہر چیز کا حل آتا جا رہا ہے، وہ ایک نئی چیز لے کے آ رہے ہیں. آخری جو انہوں نے بات کی، کہا بھئی یہ باقی چیزیں چلو ٹھیک ہے، قرآن اگر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تو ایک دفعہ کیوں نہیں نازل ہو رہا، ٹھہر ٹھہر کے کیوں نازل ہوتا ہے، ایک دفعہ نازل کر دیں. اس کو ذہن میں رکھیے گا، قرآن کے بارے میں دونوں نظریات درست ہیں. قرآن ایک دفعہ میں بھی نازل ہوا، جو میں نے پہلے سیشن میں، پہلی کلاس میں بتایا، پہلے جلسے میں بتایا تھا. قرآن کے لیے نزلہ بھی آیا ہے اور انزلنا بھی آیا ہے. نزلہ اسی سورہ فرقان کی پہلی آیت تھی، تبارک الذی نزل الفرقان، نازل کیا، ٹھیک، ایک ہی دفعہ میں. انزل کا کیا بتایا تھا؟ تدریجن نازل. انزلنا کا مطلب جو تھا وہ ایک دفعہ میں نازل ہونا، نزلہ تدریجن ہے، ٹھیک. رسول اللہ پر خدا نے شب قدر میں ایک مرتبہ پورا قرآن نازل کیا. یہ ہے ہمارے یہاں، رسول اللہ کو پورا قرآن دیا گیا شب قدر میں، لیکن معاشرے کی رہنمائی کے لیے تدریجن ملا. کتنے سال میں قرآن مکمل ہوا؟ 23 سال میں. اس کی حکمت سمجھ لیں کہ کیوں تدریجن قرآن نازل ہوا، کیوں خدا نے گریجولی نازل کیا، ایک دفعہ نہیں کیا. اس کی کچھ خصوصیات ہیں. پہلی چیز یہ کہ قرآن میں خدا نازل کر کے کیا چاہتا ہے؟ معاشرے کی رہنمائی کرنا، معاشرے کی تربیت کرنا چاہتا ہے. تربیت کے اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے کہ آپ جن کی تربیت کر رہے ہیں، ایک دم سے ساری ذمہ داری ان کے شانوں پر مت ڈالیں. معاشرہ بت پرست ہے، معاشرہ مشرک ہے، معاشرہ کفر پر عمل کرتا ہے. معاشرے کے اندر برائیاں رائج ہو چکی ہیں، راسخ ہو چکی ہیں. ان چیزوں سے نکالا ہے، یعنی معاشرہ ایک طرح سے ایک نشے میں مبتلا ہے، نشہ خدا سے دوری کا نشہ، وہ نشہ بتوں کی پرستش کا نشہ، کبھی بھی کسی بھی نشائی کو ایک دفعہ سے ہی نجات نہیں دی جا سکتی۔ ریہیبلیشن سینٹرز ہوتے ہیں جہاں باقاعدہ نشہ کرنے والوں کو رکھا جاتا ہے، آہستہ آہستہ ان کو چیزوں سے دور کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، معاشرہ برائی کے اندر اتنا الجھا ہوا ہے، اتنا پھنسا ہوا ہے کہ اس کی عادت بن گئی ہے برائی پر عمل کرنا۔ ایک ہی مرتبہ نازل ہو جائے یہ معاشرہ کلیپس کر جائے گا، یعنی ایک ہی مرتبہ اس سے تمام چیزوں کا مطالبہ کیا جائے، یہ معاشرہ اپنے قدموں پر واپس آ جائے گا۔ ہم نہیں کر سکتے، ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، ہماری ظرفیت ہی نہیں ہے، معاشرے کو تربیت کرنا ہے۔ لہذا تربیت کا اصول کیا ہے؟ آہستہ آہستہ گریجولی آگے بڑھانا۔ ایک حکمت یہ ہے تدریجی قرآن کو نازل کرنے کے اندر، یہ ایک عقلی بات تھی۔ دوسری چیز یہ ہے، بہت سی آیات حوادث اور واقعے کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ مثلا یہ جو ہم نے دوست والی آیت پڑھی آج کہ یوم یعز الظالم علی یدیہ، اس نے ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، اس کی شان نزول ہے۔ کب نازل ہوئی؟ جب عقبہ اور ربیع کے درمیان ایک گفتگو ہوئی۔ بہت سی آیات قرآن کریم میں وہ ہیں جو کسی واقعے کے بعد نازل ہوئیں، یا وہ جو آیت میں نے سورہ معارج کی بیان کی، اذا سأل سائل بعذاب واقع، کب یہ آیت نازل ہوئی؟ یہ سورہ نازل ہوئی کہ جب ایک واقعہ ہوا۔ سورہ دہر کی آیتیں کب نازل ہوئی؟ جب جناب سیدہ اور ان کے گھر والوں نے خدا کی راہ میں تین دن یا تین لوگوں کو اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کے دیں، اس پر آیتیں نازل ہوئیں۔ ٹھیک، لہذا بہت سی آیات حوادث اور واقعے کے تحت نازل ہوئی ہیں، اس وجہ سے بھی قرآن گریجولی نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد رہنمائی، کوئی جنگوں کی حکمت عملی، دشمنوں کی سازشیں بے نقاب، یہ کب ہوگا؟ جب واقعہ انجام پائے گا۔ یہ خدا نے کہا کہ ہم نے اس کو تدریجاً نازل کیا تاکہ آپ کے دل کی تقویت رہے۔ یہ دل کی تقویت کیسے تھی؟ کہ آپ کا مسلسل تبلیغ کے دوران خدا سے رابطہ تھا۔ اگر ایک دفعہ ہی پورا قرآن نازل ہو کے ختم ہو جاتا تو یعنی خدا سے رابطہ منقطع۔ اب آپ خود بتائیے کہ ایک دفعہ خدا سے رابطہ ہو، اس کے بعد لائن کٹ جائے وہ بہتر، یا روزانہ خدا سے رابطہ ہو، روز فرشتہ نازل ہو، روز فرشتہ آ کے خدا کی طرف سے خبر لائے؟ یہ دل کی تقویت کا سبب ہے کہ رسول اللہ کا خداوند عالم سے مسلسل ایک رابطہ ہے۔ آخری نقطہ، ایک ساتھ نازل ہونے پر ایک ساتھ عمل بھی کرنا پڑتا۔ کیسے کرتے سارے لوگ ایک ساتھ تمام چیزوں پر عمل؟ آہستہ آہستہ کریں گے۔ بعض آیات انسانوں کے سوال کا جواب ہیں، بعض آیتوں میں سوال، اس کا جواب دیا گیا ہے، سوال ہوگا تو جواب دیا جائے گا۔ یہ چند وجوہات تھیں جس کی بنیاد پر خداوند عالم نے قرآن کریم کو تدریجاً نازل کیا۔ منکروں نے اس پر جو ہے وہ اعتراض کیا۔ اعتراض کی وجہ، پیچھے چلے جائیے، پہلی آیت جو ہم نے آپ پڑھی ہے، اعتراض کی وجہ کیا ہے؟ وقال الذین لا یرجو لقاءنا، وہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں، طرح طرح کے بہانے لے کر آتے ہیں تاکہ حق سے ان کو بھاگنے کا موقع مل سکے۔ خداوند عالم ہمیں اور آپ کو ان آیات کی بہتر تفہیم عطا فرمائے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس قرآن پر عمل کرنے والا قرار دے۔ خداوند عالم انشاءاللہ اس ماہ مبارک رمضان کی برکت سے تمام دنیا کے مظلوموں، مخصوصاً فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرمائے، ان مظلوموں کے حامیوں کی حمایت فرمائے۔ خداوند عالم ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ادا کرنے کی سعادت عنایت فرمائے۔ تمام مراجع اعظم رہبر معظم کو خدا صحت سلامتی طول عمر عنایت فرمائے۔ خدا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔